وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب تک ہم نے گفتگو کی غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب کے بعد وقوع پذیر ہونے والے چند غزوات اور سرایا کے بارے میں, اور اس سے پہلے کہ غزوہ حدیبیہ یا بالفاظ دیگر صلح حدیبیہ کے بارے میں گفتگو کریں تو جانب توجہ دلائیں کہ اس دوران کچھ چھوٹے چھوٹے سریے رونما ہوئے, اور ہم یہ پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ سریے یا سرایا ان جنگی مہموں کو کہا جاتا ہے یا ان فوجی گشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے کر نہ گئے ہوں. یہ جتنے بھی سریے ان دونوں اہم واقعات کے درمیان ہوئے تو تاریخ میں ان کا ذکر تو ہے لیکن یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہیں, بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں, لہٰذا ان سب کا ہم ذکر نہیں کرتے, فقط ہم توجہ دلاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سریے تھے اور ان کا ہدف یہ تھا کہ جہاں بھی معاہدے کی مخالفت نظر آئی یا جہاں بھی یہ نظر آیا کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے اور وہ کسی قسم کا بھی تعلق برقرار کیے ہوئے ہیں, اور ایسا تعلق کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو یا ہو رہا ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب افواج کو بھیجا, اور کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے سب کچھ ہوگا تو عموماً یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل گئے, لیکن اسلامی فوجوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا اور انہیں قتل نہیں کیا یا ان میں سے کسی کو بھی اسیر نہیں کیا. یہ تمام سریے یا یہ تمام فوجی مہمیں اس لیے تھیں کہ یہ دشمن اب مزید مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی سازش نہ کر سکیں. تو بڑے اختصار کے ساتھ ان چند حالات اور واقعات کی جانب ہم نے توجہ دلائی. اب سب سے اہم موضوع کہ جو ان حالات اور واقعات کے بعد بیان کیا جائے وہ ہے چھٹی ہجری کے ذیقات کے مہینے کا, اور اس واقعے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ. اب غزوہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ مدینے سے نکلے, لیکن کیونکہ راستے میں مکے جانے کا ارادہ آپ نے موقوف کر دیا اور اس کے بعد نوبت پہنچی صلح حدیبیہ تک, تو کیونکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو عموماً اس واقعے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ. اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی ہجری ذیقات کے مہینے میں عمرے کے لیے مدینے سے نکلے مکہ مکرمہ کی جانب, اور تقریباً آپ کے ساتھ اصحاب کی تعداد تھی 1400 اور بعض جگہ بیان ہوا 1525, اور اسی طرح سے بعض جگہ اسی کے آس پاس کا قول نقل ہوا. بس تقریباً یہ تعداد 1400 یا 500 یا 550 یا 1350 کے آس پاس تھی. اس بڑی تعداد کے ساتھ آپ مدینہ سے نکلے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے نکلے, اور ہدف آپ کا تھا خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرے کو بجا لانا. اب جب آپ کافی آگے بڑھ چکے تو اسی دوران مکے والوں کو بھی خبر ہو گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, وہ یہ سمجھے کہ شاید آپ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لہٰذا ان کی جانب سے خالد بن ولید آیا اور آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم حملے کا ارادہ نہیں کرتے اور ہمارا ارادہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی زیارت ہے اور عمرے کو بجا لانا ہے. اسی دوران آپ آگے بڑھتے رہے. اسی دوران بنو خزاعہ کے ایک سردار جن کا نام تھا بدیل بن ورقا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ملاقات کی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جانب سے بھیجا کفار قریش کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے. لہٰذا بعض جگہ بیان ہوا کہ پہلے خالد بن ولید آیا, اور بعض جگہ فقط اتنا بیان ہوا کہ ورقہ بدیل بن ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا پیغام لے کر اور بتایا کہ ہمارا ہدف جنگ نہیں ہے, ہم فقط اور فقط خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور عمرے کو انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں. اب جب یہ پیغام لے کے قریش کے درمیان بدیل بن ورقہ پہنچے تو قریش کے افراد کے درمیان مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہونے لگیں, اور وہ نہیں سمجھ رہے تھے وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اسی دوران عروہ بن مسعود نے قریش والوں کو سمجھایا کہ محمد کی پیشنہاد قابل قبول ہے اور اچھا مشورہ ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور جنگ سے بچنا چاہیے اور واقعات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور مشکلات کو سلجھانا چاہیے، اور پھر کہا کہ اگر تم لوگوں کو مجھ پر اعتماد ہے تو میں تمہاری جانب سے جاؤں اور حالات اور واقعات کو دیکھوں۔ قریش والے اس بات پر راضی ہوئے اور عروہ بن مسعود کو اپنی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر جو اس نے حال دیکھا اور بعد میں لوگوں سے بیان بھی کیا کہ محمد کے ارد گرد میں نے اس کے طرفداروں کا مجمع دیکھا، جب وہ وضو کرتے تھے تو پانی وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے اور تبرک کی طرح استعمال کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کی جانب توجہ دلائی اور اس کے بعد آ کے کہا کہ بہتر ہے کہ محمد سے گفتگو کی جائے اور کسی طرح سے معاملہ رفع دفع کیا جائے۔ آنے کے بعد کچھ افراد کفار قریش کی جانب سے آئے اور یہاں پر بات ٹھہری کہ ایک معاہدہ کیا جائے۔ اسی معاہدے کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ۔ اس کا نام حدیبیہ کیوں پڑا؟ تو کیونکہ جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یہاں پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں تھا اور اس علاقے کو بھی حدیبیہ کہا جاتا تھا، اور اس علاقے کو حدیبیہ کہنے کی وجہ سے اس صلح کو بھی یا اس معاہدے کو بھی کہا گیا صلح حدیبیہ۔ اور اس سے پہلے کہ یہ معاملہ ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ افراد کو بھیج چکے تھے اور انہی میں سے ایک حضرت عثمان کو بھی بھیجا تھا، اور جب خبر آئی کہ ان کو مار دیا گیا ہے جبکہ مارا نہیں تھا، تو آپ نے اپنے اصحاب سے بیعت لی، اور جب آپ نے بیعت لی تو اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت الرضوان۔ غرض یہ کہ آپ وہاں پر مقیم رہے اور اس کے بعد یہ صلح کی نوبت آئی۔ اب صلح کی شرائط کیا کیا تھیں، تو اس جانب توجہ دلائیں کہ صلح کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے، عمرہ انجام نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور آنے کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن قیام کریں گے، اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، صرف جو عام طور پر تلواریں اپنے پاس رکھنے کا اس زمانے میں رواج تھا اس کی اجازت ہوگی اور وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ ہمارا اگر کوئی فرد آپ کی جانب جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی اگر ہماری جانب آ جائے گا تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ اور عرب قبائل میں سے جو بھی جس سے چاہے معاہدہ کرے، جو بھی جس کا چاہے طرفدار بننا چاہے، اس کو طرفدار بننے کی اجازت ہوگی، نہ ہم روکیں گے ان قبائل کو کہ جو آپ کی طرفداری کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ہی ان قبائل سے آپ کا کوئی اختلاف ہوگا جو ہماری طرفداری کریں۔ یہ تھا اصل صلح کا موضوع، اور اس پہ اکثر اصحاب ناراض ہوئے، خصوصاً تمام تاریخ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر کافی اس معاملے پر غضبناک ہوئے، اور حتیٰ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے آج سے زیادہ کبھی بھی آپ کی رسالت پر اتنا شک نہیں ہوا، یا بعض جگہ ملتا ہے کہ مجھے صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ کی رسالت پر شک ہوا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان بھی کافی مکالمے ہیں جو مختلف تاریخ کتابوں میں موجود ہیں، اور اصل ان کی ناراضگی یہی تھی کہ یہ معاملہ ایک ذلت کا معاملہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب جب معاہدہ لکھنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو حکم دیا کہ لکھو۔ اب سب سے پہلا موضوع جو لکھتے وقت پیش آیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جس طرح سے آج کے دور میں ایک معاہدہ لکھتے وقت ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی املا کرایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس وقت یہ کام ہو رہا تھا، اور پہلے کہا جا رہا تھا پھر لکھا جا رہا تھا۔ بس جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً قریش کی جانب سے جو شخص معاہدے کے لیے آیا تھا اس کا نام تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے، یہ لکھا جائے معاہدے میں بسم کا اللہم یعنی اے اللہ تیرے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے فرمایا کہ ہاں تم یہی لکھو یعنی بسم کا اللہم. پھر آپ نے فرمایا کہ علی لکھو کہ یہ معاہدہ طے پایا ہے محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان. فوراً سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اور اگر مانتے تو کیوں آپ سے اختلاف رکھتے, آپ فقط یہ لکھیں کہ یہ معاہدہ طے پایا ہے محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان. یعنی آپ رسول نہ لکھیں اپنے آپ کو بلکہ صرف یہ لکھیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو حکم دیا کہ علی لکھو کہ یہ معاہدہ طے پایا ہے محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان. اب یہ معاہدہ کیا ہے؟ جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, اس سال آپ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے, اگلے سال آپ لوگ عمرے کے لیے آئیں گے اور ساتھ میں اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے, 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے. اگر قریش کی جانب سے کوئی شخص یعنی مکے والوں کی جانب سے کوئی شخص مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو یعنی مسلمانوں کو اس شخص کو ہماری جانب واپس پلٹانا ہوگا, لیکن اگر آپ مسلمانوں کی جانب سے کوئی شخص کفار کے پاس آئے گا یعنی قریش والوں کے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں پلٹائیں گے. اسی طرح سے ایک شق یہ تھی کہ مسلمان جس سے چاہے معاہدہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور ہم جس سے چاہیں معاہدہ کریں اور اسے اپنا طرفدار بنائیں تو مسلمانوں کو بھی کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک بحث بہت زیادہ تاریخ میں نظر آتی ہے, اور وہ اس طرح سے کیونکہ بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی رسول اللہ پر خط کھینچ دو اور فقط لکھو محمد ابن عبداللہ, تو صحیح بخاری میں اور بعض کتابوں میں آیا کہ مولا امیر المومنین نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اب اذان توجہ رہے کہ اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ہر جگہ معاشرے میں یہ ہے کہ اگر بڑا شخص کوئی ایسا کام کہتا ہے کہ جو اس بڑے شخص کے احترام کے منافی ہو تو اس کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کہا جاتا ہے کہ میں یہ کام آپ کی شان میں نہیں کر سکتا. تو ممکن ہے کہ یہ کام اس صورت میں ہوا ہو, لیکن بعض کتب اہل سنت ہی میں بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا لا تنطلق یدی, کہ یا رسول اللہ یعنی میں آپ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں, خط کھینچنا چاہتا ہوں لیکن میرا ہاتھ چل نہیں رہا. تو ممکن ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ چل رہا ہو. اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ کہاں ہے مجھے بتاؤ, لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے. صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, اور امی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے, بلکہ امی کے صحیح معنی یہ ہیں کہ وہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے, کسی کے شاگرد نہیں بنے, کسی کے شاگرد نہیں بنے اور کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے, جس طرح سے اپنی ام یعنی ماں کی آغوش میں آئے, جس طرح سے پیدا ہوئے اسی طرح سے آخر وقت تک رہے, دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا. لیکن یہ تصور کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یہ تصور بالکل غلط ہے. آج کے دور میں بھی یہ رواج ہے کہ لکھنے پڑھنے والے خط لکھنے کا کام دوسروں سے لیتے ہیں. آج تمام دنیا کے بڑے بڑے سربلاہان مملکت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی معاہدے کو خود نہیں لکھتا, انہیں فقط لا کے دیا جاتا ہے اور اس پر سائن کرتے ہیں. یہی رواج اس زمانے میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو حکم دیا کہ علی ابن ابی طالب لکھو. اب برادران اہل سنت عام طور پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ, لیکن ہم کہتے ہیں وہ لکھنا جانتے تھے لکھتے نہیں تھے. یا مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے, ہم یہ کہتے ہیں شیعہ کہ آپ پڑھنا جانتے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ آپ مختلف خطوط دوسروں سے پڑھواتے تھے, جیسے کہ سابقہ دور میں بھی روش تھی کہ بعض معزز افراد کے سامنے خط کو پڑھا جاتا تھا, وہ خود نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ پڑھنا جانتے تھے. تو یہ ایک اہم بحث ہے شیعہ اور سنی کے درمیان کہ آپ پڑھتے تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عموماً پڑھتے نہیں تھے لیکن پڑھنا جانتے تھے, لکھتے نہیں تھے لیکن لکھنا جانتے تھے. بس مورخین اہل سنت اور تقریباً تمام علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے, لہٰذا آپ نے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ تاکہ میں اس پر خط کھینچ سکوں. تو یہ نظریہ مذہب شیعہ کے اعتبار سے 100% غلط اور باطل ہے, اور در حقیقت ایک طرح کی توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.